بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سمعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین آج جمعۃ المبارک ہے, 13 اسفند 1400 ہجری شمسی مطابق یکم شعبان المعظم 1443 ہجری قمری اور 4 مارچ 2022 عیسوی. ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام قرآن اور زندگی. پروگرام قرآن اور زندگی کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پیش کی جائے گی, اور اسی دعا پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. سامعین یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ہمارا ویب سائٹ ایڈریس ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں, urdu.sehar.tv.ir. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 57 نمازی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران نے پشاور کی جامع مسجد میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. روس یوکرائن جنگ کا نواں دن یوکرائنی دارالحکومت کیف دھماکوں سے لرز اٹھا. اپنے اہداف کے حصول تک جنگ جاری رکھیں گے, روسی صدر کا بیان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 57 نمازی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پشاور کے معروف قصہ خوانی بازار میں واقع مسجد و امام بارگاہ امامیہ میں دہشت گردی کا یہ واقعہ نماز جمعہ کے دوران پیش آیا. امدادی ٹیموں نے شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن قبل پشاور میں دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا. سی سی پی او محمد اعجاز کے مطابق دو حملہ آوروں نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی. انہوں نے ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ کی. انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. پولیس ٹیم پر حملے کے بعد حملہ آوروں نے جامع مسجد میں دھماکہ کر دیا. دھماکے کے بعد مسجد ہر طرف لہو لہان تھی اور انتہائی دلخراش مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے. جگہ جگہ لاشیں بکھری تھیں اور زخمی خون میں لت پت نظر آ رہے تھے. مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیکیورٹی اداروں کے منہ پر تماچا قرار دیا ہے. شیعہ علماء کونسل کے علامہ اسد اقبال نے سانحہ پشاور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں پشاور دھماکے کو کالعدم تنظیموں کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی ڈھیل کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ سانحہ پشاور کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ہونے والے مظاہروں میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین شریک تھے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ سانحہ پشاور اور دیگر سانحات میں ملوث دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دے۔ مظاہرے میں شریک لوگوں نے عدلیہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے دہشت گردی کے اس سنگین واقعے کا از خود نوٹس لے۔ ادھر مجلس وحدت مسلمین نے سانحہ پشاور کے خلاف اتوار کو ملک گیر مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ احمد اقبال رضوی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو لگام دینے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے تعلق سے سیکیورٹی اداروں، حکومت اور خاص طور سے وزیر اعظم عمران خان کے رویے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پشاور کی جامع مسجد امامیہ میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پشاور شہر کے قصہ خانی بازار میں جامع مسجد امامیہ میں نماز جمعہ کے دوران کیے گئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور سیکیورٹی ادارے ضروری تدابیر کے ذریعے دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر روک لگائیں گے اور دہشت گردی کا قلقمہ کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا میں وزرائے خارجہ کی موجودگی اور حتمی سمجھوتے کے اعلان کا انحصار مؤثر اقتصادی ضمانت دینے سمیت اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلان کردہ ڈیڈ لائن کی پابندی کرنے پر ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورن نے جمعے کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کو ٹیلی فون کر کے ویانا مذاکرات کے نتائج کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں جوزف بورن نے کہا کہ ہماری نظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اکثر مطالبات پر غور کیا گیا ہے اور ہم مذاکرات کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات اپنے حتمی نتائج اور آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات میں یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک اچھے اور فوری سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہے، تاہم مغربی فریق کی عجلت اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈ لائن کی پابندی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ویانا میں وزرائے خارجہ کی موجودگی اور حتمی سمجھوتے کے اعلان سے قبل ضروری ہے کہ ایران کی اعلان کردہ ریڈ لائن کی مکمل پابندی اور ایران کو مؤثر اقتصادی ضمانت دی جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جب بھی مغربی فریق ہماری باقی ماندہ اور اعلان شدہ ریڈ لائن کو تسلیم کر لے گا اس وقت ہم ویانا پہنچ جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ محض اچھی خبریں ہی اچھے معاہدے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ گزشتہ روز برطانیہ اور فرانس کے اعلیٰ مذاکرات کاروں نے ٹویٹ کر کے دبے لفظوں میں ویانا مذاکرات کے مکمل ہو جانے کی بات کی تھی، جس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور جب تک تمام باقی ماندہ اہم مسائل حل نہیں ہو جاتے، کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ معاہدہ انجام پا گیا۔ ویانا میں ایران پر عائد ظالمانہ اور یک طرفہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا آٹھواں دور ایک مختصر وقفے کے بعد 8 فروری کو دوبارہ شروع ہوا ہے، جو بدستور جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست بہار کے شہر باگلپور میں ایک مکان میں زوردار دھماکے سے کم 8 افراد ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس شہر کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس نے جمعے کو بتایا کہ شہر کے کاجو لیچک محلے میں ایک 3 منزلہ مکان جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب زوردار دھماکے سے زمین بوس ہو گیا اور ملبے میں دب کر 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں مذکورہ مکان میں غیر قانونی پٹاخے اور دیسی ساختہ بم کی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ روس یوکرائن جنگ 9ویں روز بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور یوکرائنی دارالحکومت کیف میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف میں متعدد دھماکوں سے پورا شہر لرز اٹھا اور شہر میں مسلسل خطرے کے سائرن بج رہے ہیں۔ جمعرات کو بھی کیف متعدد دھماکوں سے لرز اٹھا تھا، اور مقامی حکام نے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں۔ یوکرین کی جنگ سے یہ بھی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ روسی فوج کی 41ویں ڈیویژن کا ڈپٹی کمانڈر جنرل یوکرائنی جنگ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 8 روز کی جنگ کے دوران تقریباً 5 روسی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1,600 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرائن نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے دوران روس کے 9,000 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ روس اور یوکرائن کے درمیان گھمسان کی جنگ کے دوران روسی فوج نے یوکرائن اور یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ اس ایٹمی بجلی گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور نشریات کا اگلا پروگرام ہے قرآن اور زندگی۔ پروگرام قرآن اور زندگی کے بعد سماعت فرمائیے گا دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن اور زندگی۔ یقیناً اگر زندگی سے قرآن کو نکال لیا جائے تو ویسی زندگی ہو جائے گی جیسے پھول سے خوشبو کو نکال لیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اہمیت والی ہو اور وہ اللہ کی نظر میں اہمیت والی زندگی ہو، تو ضروری ہے اس زندگی میں قرآنی دستورات کو عملی کیا جائے۔ اسی حوالے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم اس موضوع کے تحت جس بحث کو یہاں پر کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اصلاح اخلاقی معاشرہ کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور اس گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب۔ ہم ان سے استفادہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اخلاقی اعتبار سے کیسی ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے چلے لیں گے ہم اپنے مولانا کا استقبال کریں گے، اور پھر ہم اپنے حاضرین کی خدمت میں چلیں گے۔ تو ہم چلیں گے مولانا کا استقبال کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام میں آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا، اس لیے سحر ٹی وی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔
میں بھی آپ تمام حضرات کا اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے ان تمام ہی لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے مخلوقات کی خدمت کا موقع عطا کیا، اور وہ بھی قرآن مجید کے سائے میں۔
جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، گفتگو بہترین ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور یہاں پر سب سے پہلا جو سوال، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہم پوری طریقے سے آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس حوالے سے کہ معاشرے کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کی اہمیت کو جانا جائے، تو میں چاہوں گا کہ اس اصلاح اور اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے قرآن کی نظر میں، آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات کا مسئلہ ہے، یہ ایک خالی اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فقط کہ دین اسلام نے اخلاقیات کے اوپر زور دیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی انسان باشعور ہے وہ اخلاقیات کو اہمیت دیتا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی دین سے متعلق ہو یا حتیٰ کہ اگر دیندار بھی نہیں ہے تو بھی وہ اخلاقیات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے ان لوگوں کے درمیان جو دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں، کہ جو انسان دیندار ہوتا ہے وہ اخلاقیات کو اپنے دین کے پیرائے میں عملی جامہ پہناتا ہے، اور جو انسان دیندار نہیں ہے وہ محض ایک دنیاوی رسومات کی ادائیگی کے لیے اخلاقیات کو مد نظر رکھتا ہے۔ قرآن مجید جو انسانی تربیت کی ایک بہترین کتاب ہے، اور شاید اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب ٹھہر نہیں سکتی، اس کتاب نے بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے نہایت زور دیا ہے، اور اپنے مختلف چیپٹرز میں، مختلف آیات میں معاشرے کی، افراد کی اصلاح کے لیے بہت زور دیا ہے، بڑی تاکید کی ہے، انبیاء کی سیرت کو بیان کیا ہے، انبیاء نے کس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے، کہ جیسے کہ بعض انبیاء سے نقل ہوا ہے کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میرا منشا اور میرا ارادہ یہ ہے کہ بس میں اصلاح کر سکوں جہاں تک مجھ سے ممکن ہے۔ تو ہر ممکنہ مرحلے تک اصلاح کے لیے انبیاء اکرام اقدام کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جہاں تک کہ خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو ارشاد فرمائی ہے کہ انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے تاکہ میں اخلاق کی بلند و بالا مراتب اور اس کے فضائل کو مکمل کر سکوں، اخلاقی فضائل کو میں مکمل کر سکوں۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اخلاقیات ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور زندگی کو اس کی مطلوبہ حد تک کم سے کم پہنچانے کے لیے، اور پھر اگر اس مطلوبہ حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس سے آگے بڑھ کر کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے انہی اخلاقیات کا سہارا لیا جانا چاہیے۔ اس کے بغیر زندگی اپنے اس مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ پائے گی، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی بغیر اخلاقیات کے نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب قیامت میں لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں بہرحال مختلف چیزیں ہیں جو تولی جائیں گی، بہرحال تمام عبادات کا وزن کیا جائے گا ہر چیز کا، لیکن جس چیز کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے، آئمہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، وہ ہے اچھا اخلاق اور اچھا کردار۔ خلق حسن، بہترین اخلاق اور بہترین کریکٹر. تو جس چیز کے سب سے زیادہ وزن ہونے کا ہمیں اشارہ، وزین ہونے کا اشارہ دیا گیا ہے، وہ اچھا اخلاق ہے. تو اسی اچھے اخلاق کے لیے قرآن مجید نے بھی اپنی مختلف آیتوں میں مختلف طریقوں سے جہاں تاکید کی ہے وہیں پر اس کو اپنانے کے طریقے بھی بتائے ہیں، اور پھر ان اپنانے کے طریقے بتانے کے بعد جو نتائج اس سے حاصل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں غور کر کے ہمیں ان باتوں کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جن کی طرف ہمیں قرآن مجید لے جانا چاہتا ہے. اور در حقیقت خداوند متعال ہے جو انسانوں کو اس منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان واقعی انسان بن جاتا ہے اور انسان کہلانے کے لائق بن جاتا ہے. کیونکہ بہرحال معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کم و بیش کے بہت سارے انسان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں
جی،
بہت سارے انسان ہیں جو مالدار ہیں، بہت سارے انسان ہیں جن کے پاس ممکن ہے کہ سماجی اعتبار سے بہت کچھ ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پر ان کی ظاہری طور پر عزت کی جاتی ہو
جی،
لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. پڑھے لکھے ہیں، اخلاق نہیں ہے، مالدار ہیں، اخلاق نہیں ہے، سماجی حیثیت ہے، اخلاق نہیں ہے. تو ممکن ہے ان کے اس ظاہری علم کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کی عزت کرتے ہوں
جی،
ممکن ہے مال کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں، ممکن ہے اس سماجی پوسٹ اور حیثیت کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کے دل بھی ان کے سامنے جھک جائیں.
سبحان اللہ.
کیونکہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنا سر جھکاتا ہے، اور وہ ہے اخلاق
جی،
وہ ہے کردار.
یعنی اخلاق انسان کو وہ امتیاز عطا کرتا ہے کہ انسان نہ صرف جو ظاہری احترام بلکہ دلوں پر بھی حکومت کر سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ان حاضرین سے بھی چاہوں گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور سوال کے ذریعے سے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے، آپ سوال کرنا چاہتے تھے تو آپ یہاں پر مولانا تشریف فرما ہیں.
قبلہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اصلاح معاشرے کے سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا رہی؟
یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
سبحان اللہ.
ایک بہترین آئیڈیل ہے حضرت کی زندگی. اور جہاں اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے 40 سال اپنی زندگی کے، 40 سال، 63 سالہ زندگی میں سے 40 سال جو زندگی گزارے ہیں کفار اور مشرکین قریش کے درمیان، اس 40 سالہ زندگی میں حضرت کی سیرت کچھ ایسی تھی کہ وہ کفار اور مشرکین جو بت پرست تھے، جنہیں انسانیت کا کہیں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بھی حضرت کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، امانت دار بھی سمجھتے ہیں اور سچا بھی سمجھتے ہیں. ایسا کہ اگر حضرت اس پہاڑ کے اوپر، کوہ فاران کے اوپر جا کر وہاں کہہ دیتے ہیں کہ دشمن اس کے پیچھے ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ہے، تو فوراً بغیر دیکھے اور بغیر کسی تصدیق و تائید کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ حضرت کے کردار کی بنیاد پر ایسے لوگ کہ جو ہمیشہ ظلم و بربریت کرتے رہے ہیں، جن کے ہاں انسانی اقدار کچھ نہیں ہے، لیکن وہ حضرت کے کردار کا لوہا مانتے ہوئے ایک ایسے شخص کو کہ جو ان کی نظر میں یتیم بھی ہے، فقیر بھی ہے، اور ان کی نظر میں ظاہر ہے کہ ان کی کوئی معاشرتی اور سماجی کوئی حیثیت ویسی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس معاشرے میں کوئی کلیکٹر نہیں ہے، کوئی گورننس ان کی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا رتبہ بھی نہیں ہے ان کی نظر میں کہ جس کی بنیاد پر ان کا احترام کریں، لیکن حضرت کا کردار اور کیریکٹر اتنا بہترین تھا کہ جس کی بنیاد پر اس ماحول میں، اس تاریک ماحول میں، اس گناہوں سے آلودہ ماحول میں ہر انسان ان کی صداقت، ان کی سچائی اور ان کی عظمت کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ سیرت ہے ان کی جو معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنائی ہے. البتہ میں یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور کا جو اخلاق اور کردار رہا ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اصلاح کریں. دیکھیے ایک بہت ظریف سا نقطہ ہے، اگر میں اس کو آپ تک منتقل کر سکوں اور میرے ناظرین بھی اس کو سمجھ سکیں. ایک چیز ہوتی ہے، ہم اپنا اخلاق پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، تو یہ ہم نے اچھا اخلاق کس مقصد کے تحت پیش کیا ہے، یہ بہت اہم ہے
جی.
آیا ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیش کیا ہے، لوگوں سے اپنا لوہا منوانے کے لیے پیش کیا ہے، سماج میں اپنا احترام کروانے کے لیے پیش کیا ہے، اس اخلاق کو ہم نے کیوں اپنایا ہے؟ تو حضرت کے سلسلے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضور نے اتنے خراب ماحول میں، اتنے گندے ماحول میں کہ جہاں ایک انسان اپنے اولاد پر بھی رحم نہیں کرتا تھا، ایسے گندے ماحول میں کس بنیاد پر اور کس وجہ سے اتنا بہترین اخلاق پیش کیا ہے کہ اب وہی لوگ حضرت کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ یعنی کیا حضرت چاہتے ہیں کہ لوگ میرا کلمہ پڑھنے لگیں؟ کیا حضرت یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرا احترام کرنے لگیں؟ کیا حضرت یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں میں اچھا بن جاؤں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خود خالق کائنات نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ کردار کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں، کردار کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں، اور خالق کائنات کسی بھی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے لیے وہ خالص نہ ہو، جب تک کہ اس میں خلوص نہ ہو۔ تو اب اسی پیرا میں آپ دیکھیں کہ اگر حضور نے اپنا اخلاق فرض کیجئے کہ مشرکوں کو منوانے کے لیے پیش کیا ہو، کفار کے سامنے احترام کروانے کے لیے پیش کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت نے اپنا اخلاق اللہ کے لیے پھر نہیں پیش کیا ہے، یہ کفار مشرکین کے لیے۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر اللہ یہ نہیں کہے گا کہ انک علی خلق عظیم، نہیں کہہ سکتا وہ، کیونکہ اسے تو شرک پسند ہی نہیں ہے۔ لہٰذا محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور نے جو یہ اپنا اخلاق اور کردار اصلاح معاشرہ کے لیے، البتہ نتیجہ اس کا وہی ہوا، اخلاق کا نتیجہ یہی ہوا کہ معاشرہ سدھر گیا، معاشرے میں چینجنگ آئی، لوگوں میں تبدیلی آئی، ان کے افکار میں تبدیلی آئی، ان کے اخلاق میں، معاشرت کی جو رسمیں تھیں اس میں تبدیلی آئی، نتیجہ وہی ہوا۔ لیکن حضور کا اخلاق صرف اللہ کے لیے تھا۔ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مدد سے۔ تو حضور کا جو یہ تمام کردار اور تمام اخلاق ہے، اور جو کردار کی وہ بلندی ہے، وہ اللہ کے لیے تھی، اسی بنیاد پر اس میں اتنی برکت ہے کہ آج وہ اخلاق اور کردار پوری دنیا کے لیے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔
یقیناً اگر جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر عالم اسلام سرکار کی سیرت پر عمل کرتا پورا عالم اسلام، تو آج مسلمانوں کی وہ حالت نہ ہوتی جس حالت میں وہ مبتلا ہیں۔ ایسی سیرت جو کفار کے درمیان اپنا لوہا منوالے اپنے کردار کا، لیکن آج ہم آپس ہی میں اتنے اختلافات کا شکار ہیں، یقیناً اپنی زندگی سے ہم نے اس سیرت کو نکال دیا یا اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہترین جواب تھا آپ کا۔ یہاں پر میں اگلا سوال کی آپ نے اہمیت کا جو بہترین طور پر آپ نے جو جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے، میں چاہوں گا یہاں پر اس اخلاق کی ضرورت کیا ہے؟ اہمیت کے بعد باری آتی ضرورت کی، کیوں ضروری ہے کہ ہم ان اخلاقیات کے ساتھ اصلاح معاشرہ کرو، اصلاح معاشرہ کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ضرور ڈالیں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے۔
دیکھیے، ایک بہت سامنے کی سی بات ہے جی کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بہت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے جی، بہت پاک و پاکیزہ۔ ہر انسان کہتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہی بچے اسی معاشرے میں رہتے رہتے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو اب ان کی باتیں انہی انسانوں کو کھٹکنے لگتی ہیں جو اب تک ان کو معصوم کہتے تھے
جی۔
کیوں کھٹکنے لگتی؟ کیا ہوا ایسا؟ کیوں ان کو برا لگنے لگتا؟ کیا ہوا ایسا؟ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اندر گندی عادتیں آنے لگی ہیں جی، ان کی عادتیں خراب ہونے لگی ہیں، انہوں نے بری باتوں کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ تو چونکہ انسان اس معاشرے میں رہتے رہتے مختلف طرح کے حالات سے روبرو ہوتا ہے، اور مختلف حالات سے روبرو ہونے کے بعد وہ اس معصومیت کو اپنے کھو بیٹھتا ہے
جی،
یا اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے
جی،
یا اس کی عادتیں جو اچھی ہونی چاہیے تھیں وہ گویا کہ بری عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے جی۔ تو یہ جو بری عادتوں میں اب انسان کی اچھی عادتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ان عادتوں کو دوبارہ سے اچھا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب ہونے چاہیے
جی۔ اور میں ان اسباب کی طرف پلٹ کے آؤں گا، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، ایک معمولی سا وقفہ آپ کی خدمت میں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ آپ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور گفتگو چل رہی ہے اخلاقی اعتبار سے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور چلیں گے مولانا کی خدمت میں۔ اور قبلہ، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ضرورت کیوں ہے اور کچھ اسباب آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اسباب کیا ہیں جو اس ضرورت کو اہمیت میں بدل دیتے ہیں. جی
دیکھیے، عرض یہ کر رہا تھا میں کہ بہرحال جو یہ انسان معصوم اس دنیا میں آیا ہے، اس کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ یہ معصوم ہی اس دنیا سے جائے، اور اس کے جو اس بیچ میں آنے اور جانے کے بیچ میں جو اس کی زندگی ہے، یہ بھی خطاؤں، لغزشوں اور بد اخلاقیوں سے دور ہو، تو ہی انسان اس لائق بنتا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں اور یاد کریں. لہٰذا دین اسلام نے، خاص طور سے قرآن مجید نے بھی اس بات کی طرف بہت تاکید کی ہے کہ انسان معاشرے میں زندگی جینے کے لیے اپنے لیے کچھ وہ اصول ضرور اپنائے جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اور اصول کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس کے آثار بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں. اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں ان اسباب کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ایک اخلاقی طور پر معاشرے میں اصلاح کی فضا کو سازگار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ ایک سماجی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت عام سی چیز ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے، وہ ہے گفتگو.
جی
ہم آپ سے بولتے ہیں، آپ ہم سے بولتے ہیں، ہم کسی تیسرے انسان سے بولتے ہیں. بالآخر ایک سماج میں جب انسان نکلتا ہے تو وہاں بولنا، گفتگو کرنا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے.
جی
انسان جب بھی بولتا ہے تو یا تو وہ اچھا بولتا ہے یا خراب بولتا ہے.
جی
یا خراب لہجے میں بولتا ہے یا اچھے لہجے میں بولتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا اچھی بات کہتا ہے یا بری بات کہتا ہے، اچھی بات ہے یا بری بات ہے.
جی
اسی طریقے سے یا اچھے لہجے میں کہتا ہے یا برے لہجے میں کہتا ہے. تھوڑا سا میں یہاں پر اپنے ناظرین سے یہ چاہوں گا کہ غور کریں اس بات کے اوپر. دیکھیں ایک انسان ہے جو اچھی بات کہتا ہے، ہمیشہ اچھی بات کہتا ہے، اور اچھی بات اچھے لہجے میں کہتا ہے. غور کیجیے گا اس پر، اچھی بات ہے اچھے لہجے میں کہتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر پتھر کا دل بھی پگھل جاتا ہے.
کیا بات ہے،
اچھی بات ہے اچھے لہجے میں ہے تو اس کا پتھر کا دل بھی گویا پگھل جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھی بات ہے مگر اچھے طریقے سے نہیں کہی گئی.
جی
تو اب اس اچھی بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ برا اثر ہوتا ہے،
بے شک.
اب دوسری طرف آئیے، بری بات ہے، بری بات کو انسان اچھے انداز میں بھی کہہ سکتا ہے، برے انداز میں بھی کہہ سکتا ہے.
جی
اسی بری بات کو اگر اچھے انداز میں کہا ہے تو سامنے والا مان لیتا ہے.
جی
اور اسی بری بات کو اگر برے انداز میں کہتا سامنے والا نہیں مانتا. تو بات اچھی ہو یا بری ہو، اس کا اثر کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اس کے کہنے کا انداز اچھا یا برا ہو.
جی
ٹھیک ہے نا، اگر اچھی بات کا انداز کہنے کا اچھا ہے تو اثر اس کا اچھا ظاہر ہوگا، بری بات کا بھی اگر کہنے کا انداز اچھا ہے تو بھی اس کا نتیجہ اچھا ہو سکتا ہے، چانسز ہیں اس کے. اب یہ تو سامنے والے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا سننے والا کتنا باشعور ہے. لیکن اگر اچھی بات کے کہنے کا انداز برا ہو تو اس کا نتیجہ اچھا نکلنے کے چانسز بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ قولو قولا معروفا، کہ جب بھی بات کہو اچھی بات کہو.
کیا بات ہے،
ٹھیک ہے نا، جب بھی بات کہو
اچھی بات،
اچھی بات کہو. خالی یہی نہیں کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ قولو قولن کریما، جب بھی کہو تو ایک اچھے انداز میں کہو.
کیا بات ہے،
اچھی بات کہو
اچھے انداز،
اچھے انداز میں کہو. اور ادھر سے بری بات کے لیے بھی منع کیا ہے، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ بات مسئلہ جو ہے وہ دیکھیے آپ، کہ ہم معاشرے میں نکلے، کسی اس کو مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اپنے معاشرے میں کسی کو سلام کرنا ہے. اب سلام کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. ایک سلام ہم نے ایسے انداز میں کیا کہ جس کو سننے کے بعد سامنے والے کو اچھا محسوس ہوا، اس نے جواب دے دیا. لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم سلام ایسے انداز میں کریں کہ سامنے والا جواب تو دے دے، اس کے جواب کے واجب ہونے کی مرمیات جواب تو دے دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں ایسی کہہ دے کہ جو اس سلام کے مقصد کو ہی ختم کر دے، دشمنی ایجاد کر دے، کینے کو اور بڑھاوا دے دے، حسد کی آگ کو. اور تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہاں فرمایا ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی کہو تو مستحکم بات کہو
جی.
مدلل بات کہو. جب بھی گفتگو کرو تو اس بات میں کوئی لوش نہیں ہونا چاہیے
جی.
کسی طرح کی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ معاشرے میں ظاہر ہے, پھر جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے
جی.
گفتگو تو انسان کرے گا ہی, تو گفتگو کیسی کرے؟ ایک تو بات مدلل ہونی چاہیے, دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم نے سنا ہے ہم ایسا سوچتے ہیں, دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے ایک بات. دوسری بات یہ کہ گفتگو کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح انداز سے کہا جائے
جی.
جب یہ ایک بہت سامنے کا میٹر ہے, جب اس طریقے سے انسان گفتگو کرے گا تو سماج میں پہلا ہی مرحلہ ہے دوسروں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کا, گفتگو سب سے پہلا مرحلہ ہے. جب اس پہلے مرحلے کو ہم اصلاح کر لیں گے, یعنی جب بھی بات کریں گے اچھی بات کریں گے, جب بھی بات کریں گے اچھے انداز میں بات کریں گے, جب بھی بات کریں گے دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پکی اور مضبوط بات کریں گے, تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں گفتگو کی بنیاد پر آئی ہوئی ہیں وہ خرابیاں کتنی آسانی کے ساتھ اس خاتمے کی طرف چلی جائیں گی اور سماج میں معاشرے میں اصلاح کی ایک فضا قائم ہونے لگے.
یقیناً جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جتنا گفتگو اہمیت کی حامل ہے اسی طریقے سے روش گفتگو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہاں پر ہم چلیں گے اپنے حاضرین سے, دیکھیں گے کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آیا قرآن کریم میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا کہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے؟
جی جی جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کا کیا قرآن نے کسی ایسے واقعے کو مینشن کیا ہے جہاں پر اس واقعے میں اصلاح معاشرہ کو پیش کیا گیا ہو؟
یقیناً قرآن مجید نے اگرچہ تمام انبیاء کے تمام حالات کو تو ذکر نہیں کیا, لیکن بہرحال انبیاء اور اولیاء کے بعض حالات کو ذکر کیا ہے جس سے ہم غور کر کے نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ ہیں, ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو نجات دو
جی,
نجات دلاؤ. بنی اسرائیل فرعون کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہرحال بنی اسرائیل کے اوپر جو مظالم اس نے ڈھائے ہوئے ہیں اس کا کہیں کہیں ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ فرعون جیسی شخصیت جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے خود کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا اونچے ہائی لیول کا تمہارا پالنے والا ہوں, جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے خدا منواتا ہے, ایسے انسان کے سامنے جا کر جناب موسیٰ سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو نجات دیں
جی.
تو اب ایسے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا لے کر جائیں, کون سا طریقہ اپنائیں کہ جس کی بنیاد پر فرعون جیسی شخصیت بات مان جائے اور وہ نتیجہ حاصل ہو جائے جس کے لیے پروردگار نے یہ تمام ماحول فراہم کیا ہے. اب آپ دیکھیے جب بھیجا گیا ان کو تو جا کر کے جناب موسیٰ اور جناب ہارون دونوں کو پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ جب فرعون کے پاس جانا تو کیا کہنا, فقولا لہو قولن لینا,
کیا بات ہے,
کہ جب جانا تو اس کے سامنے نرم گفتگو کرنا.
سبحان,
نرم گفتگو کرنا کس سے؟ فرعون سے, جو فرعون کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, جو فرعون مسلسل ظلم ڈھا رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر. اب اس کے سامنے اگر جا کر نرم گفتگو کریں گے تو ہم تو یہ فوراً یہ سوچیں گے, اگر اس کے سامنے اگر نرم لہجے میں گفتگو ہم نے کی تو وہ تو ہمیں پہلے ہی دبا لے گا, وہ تو پہلے ہی ہمیں نیست و نابود کرنے کی سوچ لے گا. لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ قول لین, بہت نرم انداز سے اسے جا کر گفتگو کرو. کیوں؟ کہ اسی, اب خود خالی یہ نہیں ہے کہ نرم انداز سے گفتگو کرو, اس کے آگے پھر فرمایا کہ لعلہ یتذکر او یخشا, کہ اگر نرم انداز میں گفتگو کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اسے اس بات کی طرف دھیان چلا جائے کہ میں کیا ہوں
جی,
میں پروردگار نہیں ہوں, اور وہ پھر ڈرنے لگے اپنے پروردگار سے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب معاشرے میں ہم کبھی کبھی ایسے لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں کہ جو انتہائی مزاج کے سخت ہوتے ہیں, یا ان کی زبان بڑی تلخ ہوتی ہے, یا وہ بد اخلاق ہوتے ہیں, یا ان کا ملنے کا طور طریقہ اچھا نہیں ہوتا
جی.
یا جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں مثال کے طور پر فحاشی کرتے ہیں, وہ معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ, تو اب ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کو تیسا, ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا اس نے کیا ویسے ہی ہم کریں گے، نہیں، اسلام کی یہ روش نہیں ہے، پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں ہے، خدا کا یہ فرمان نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرعون سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا سنگ دل انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو ہزاروں بچوں کو اپنی خدائی کو برقرار رکھنے کے لیے قتل کروا دے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی خدا حکم دے رہا ہے کہ قول لئی، نرم گفتگو، سافٹنیس ہونی چاہیے، جتنی نرمی ہوگی اتنا ہی زیادہ اثر کا اندیشہ ہے، اتنی ہی زیادہ تاثیر اس میں دکھائی دے گی۔
طریقہ بہت زندگی میں اہم ہے، اگر ہم نے طریقے کے ساتھ کوئی کام کو انجام دیا تو پتھر دل بھی نرم ہو سکتا ہے۔ اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بہترین گفتگو آپ نے یہاں پر کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں جو آپ نے یہاں پر شرکت کیا، اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آگاہی فرمائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ زندگی کیسی بھی ہو، ہمیں زندگی کی کوشش کرنا چاہیے کہ اولیاء الہی کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں۔ قرآن دستور کو اگر دستور زندگی بنا لیا تو ہمیں کامیابیوں سے کوئی نہیں رو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ سب ہم سب قرآن کے دستورات پر عمل کریں اور کامیابی کی طرف گامزن رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.